الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل. سأريكم دار الفاسقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وكتبنا له في الألواح، اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر. الواح کہتے ہیں تختی، لوح کہتے ہیں نا ایک تختی، اور الواح کہتے ہیں تختیوں کو. تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، لوح بھی تو قلم بھی تو. تو یہ جو لوح ہے اس کو تختی کہتے ہیں. تو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں پر. من کل شئین، ہر قسم کی نصیحت. من کل شئین موعظتن، ہر قسم کی نصیحت. وتفصیلا لکل شئین، اور ہر چیز کی تفصیل. اب یہاں تھوڑا سا سوال ہے کہ ہر چیز کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو کیا ہر گیجٹ کو چلانے کی بھی انسٹرکشنز اس کے اوپر ہیں؟ نہیں. ہر چیز کی تفصیل سے مراد زندگی گزارنے کے جو موٹے موٹے اصول ہیں، اس میں سے ہر چیز موجود ہے یہاں. فخذها بقوة، اور ان کو زور سے پکڑ لے. فخذها بقوة، قوت سے پکڑ. یعنی جو بھی یہ لکھ کے ہم نے تختی پہ آپ کو دیا ہے، جو احکام دیے، ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ وہ یأخذوا بأحسنها، کہ وہ ان کو پکڑیں بہتر، ان بہتر باتوں کو اچھی طرح سے پکڑیں. سأريكم دار الفاسقين، ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر. تو قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے ملاقات کے آخری لمحات بیان کیے ہیں. اور وہ کیا تھے؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ تختیاں دی، تورات تختیوں پہ لکھ کے دیا. تو یہ تختیاں دی اور فرمایا کہ ان تختیوں میں زبردست ہر قسم کی نصیحت بھی ہے، اچھی نصیحت بھی ہے. وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل بھی ہے. تو ہر چیز کی تفصیل، جیسے کہ پہلے بتایا کہ ظاہر ہے ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے. کہ جی اگر آپ نے کوئی نیا فون استعمال کرنا ہے تو اس کی ساری ترتیب اس میں بیان کی گئی. نا نا نا، زندگی گزارنے کے جو اصول ہوتے ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے. فخذها بقوة، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو زور سے پکڑو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی یہی حکم دو. یأخذوا بِأَحْسَنِهَا، اس کی بہترین باتوں کو پکڑے. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہم تم کو دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تختیاں ساری تھیں، ان تختیوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام تورات ہے. تو یہ ساری تختیاں تھیں. تو ہر نبی کو اس طرح سے کتاب نہیں دی گئی جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی تھی، کہ آپ کے اوپر قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، بلکہ سب کو عطا کرنے کا طریقہ کچھ نہ کچھ الگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پہ بلا کر اللہ رب العزت نے یہ تختیاں عطا فرمائیں. ان تختیوں کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں. یہ جو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جو آپ کو ہم نے دیا ہے نا نصیحت اور یہ تفصیل, یہ تورات جو دی اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے آپ نے, اور اپنے دوستوں سے بھی اپنی قوم سے بھی کہیں کہ مضبوطی سے پکڑیں. اس کا مطلب ظاہرا نہیں ہے کہ ظاہری مضبوطی سے پکڑنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. یہ جو احکام ملے ہیں ان پر عمل کرنا ہے, پکا پکا عمل کرنا ہے. اور اپنی قوم سے بھی کہنا ہے کہ اس پر عمل کریں. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اللہ کی نافرمانی, اب جو حکم آ گیا ہے نا بس اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور اسی لیے آگے فرمایا کہ نافرمانوں کا گھر پھر ہم دکھا دیں گے. اب یہ جو کتاب مل گئی ہے اگر نہیں اس کے اوپر عمل کرنا تو جلدی بتائیں گے کہ نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. نافرمانی اللہ کی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا مَن يَعْمَلْ سُو, جس نے کوئی غلط کام کیا, اَن يُجْزَ بِ, اس کو اس کی جزا مل کے رہے گی. یعنی اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور ذلت دینی ہے. تو بالکل پکی بات ہے کہ اتنی ہی کامیابی سے اللہ کی نافرمانی ہم کر لیں, کسی کو پتہ نہ چلے, چار دیواری کے اندر بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کی, کسی نے نہیں دیکھا مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ظاہری گناہ کرتا ہے یا باطنی گناہ کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو ضرور اس کی جزا دیتے ہیں. یا ایہا الناس ان بغیکم علی انفسکم انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پہ ہیں, کسی کو تمہارے گناہ کا نقصان نہیں سوائے اللہ, سوائے انسان کے اپنی خود کی جان کو سب سے زیادہ نقصان ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے, اللہ کے حکم کو حکم مانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا, سب سے زیادہ نافرمانی سے بچنے والا. کام بڑھ جاتا ہے, اس لیے جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. ایسی ایسی مثالیں اللہ والوں کی عزت کرنے کی اور اکرام کی موجود کہ عام دنیا دار سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی عزت کسی کو کیسے مل سکتی ہے. کئی مرتبہ وقت کے بادشاہ بھی اس مخمصے میں پھنس جاتے تھے کہ جی اتنی عزت ان اللہ والوں کی کہ لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں, پورے ملک میں پوری کائنات میں کوئی ان کے خلاف بولنے والا نہیں ہوتا. اور اگر انسان کو سیاست کے ذریعے سے اگر عزت ملتی بھی ہے, عہدہ ملتا بھی ہے, تو آدھی قوم ان کے فیور میں بات کر رہی ہوتی ہے اور آدھی قوم ان کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خوب عزت عطا فرماتے ہیں, بلکہ اللہ والے وہ بزرگ ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لوگ سینکڑوں سالوں تک ان کا نام بہت ہی عزت سے، بہت ہی محبت سے لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک انگریز رائٹر کتابیں لکھتا تھا، ٹریول لاگز لکھتا تھا۔ ٹریول لاگز کو اردو میں سفر نامے کہیں گے۔ سفر نامے لکھنے کا بڑا اس کو ملکہ حاصل تھا، تو اس نے ہندوستان پہ سفر نامہ لکھنا چاہا، تو اس نے ہندوستان کا سفر کیا۔ اور یہ ہندوستان کے سفر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی آیا، اور وہاں اس نے جو محبت اور عقیدت کے مناظر دیکھے، تو اس نے جب اپنا ٹریول لاگ لکھا، یہ جو سفر نامہ لکھا، تو اس نے کہا کہ میں دنیا پھرا ہوں، اور میں نے اس دنیا میں بادشاہوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میں نے زندہ بادشاہوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہندوستان مرتبہ ایک مردہ انسان کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی غیر مسلمان وہ بھی محسوس کر لیتا تھا کہ جن لوگوں نے زندگی اللہ کے حکمر اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ نے ان کو عزت دی۔ اس لیے کئی مرتبہ ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جی فلانے نے میری عزت نہیں کی، اور یہ شخص جو ہے یہ مجھے پوری طرح سے عزت نہیں دیتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ میری عزت نہیں کروا پاتا۔ تو کبھی ہم اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے عزت نہیں دیتا، اور کبھی ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ فلاں شخص میری عزت کروا نہیں پاتا۔ مگر سچی بات یہ ہے، عزت کا معاملہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی ہے۔ جتنا اللہ کی فرما برداری کریں گے، اتنی ہر طرف عزت ہوگی۔ ہر شخص جھکا چلا جائے گا، اور جتنی نافرمانی کریں گے، اب آپ چاہیں کہ جی فلاں شخص میری طرف سے میری عزت کروائے، وہ کروا ہی نہیں سکے گا۔ تو عزت اور ذلت کا معاملہ گناہ کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی کی عزت کروا سکتا ہے۔ جتنا گناہ سے بچیں گے، اتنا عزت بڑھے گی۔ ہارون رشید مسلمانوں کا نیک بادشاہ گزرا ہے، اپنے زمانے میں انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنایا۔ امام صاحب بہت ہی متقی، پرہیزگار، بزرگ اللہ والے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، جانشینوں میں سے تھے، تو بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور جو مسجد تھی بادشاہ کے محل کے قریب، وہاں پہ نماز یہ پڑھتے تھے، کیونکہ چیف جسٹس بھی تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محل کی گیلری میں سے دیکھا کہ امام ابو یوسف مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، پیچھے ان کے بہت سارے طلباء بڑے ادب سے چل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہی حیران ہو گئے کہ اتنے ادب سے میں بادشاہ ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں چلتا، جتنا ادب سے ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ پھر جب مسجد میں داخل ہونے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب نے اپنے چپل اتارے، اور ان کے چپل کو اٹھانے کے لیے جو پیچھے چلنے والے ان کے شاگرد تھے، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ایک کہہ رہا ہے میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں۔ چادر میں یہ جوتے ڈالے دونوں حضرت کے، اور سب نے چادر کو پکڑا، اور اس چادر کو یہ لے کے مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور پھر حضرت کے جوتے جو ہیں وہ مسجد میں رکھے گئے۔ اللہ تو جو عزتیں اللہ رب العزت نے گناہ سے بچنے والوں کو دی ہے، اس عزت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ عزت اور عزت ملنے اور نہ ملنے کا رونا رونے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب بھی محسوس کریں کہ عزت میں کمی آئی، فلاں شخص مجھے وہ عزت نہیں دے رہا جو اسے دینی چاہیے، تو یہی سوچیں کہ میں اللہ کی وہ فرما برداری نہیں کر رہا جو مجھے کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی صاف صاف میتھمیٹکس، یہ صاف صاف حساب ہے۔ جتنی اللہ رب العزت کی فرما برداری ہوگی، یعنی جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنا عزتیں بڑھیں گی. اور کئی مرتبہ انسان گناہوں سے بہت بچتا ہے اور دنیا میں گمنام ہوتا ہے، اس کا نام اخباروں کی سرخیوں میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کا نام جو ہے وہ ممکن ہے کہ ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ یوں مشہور نہیں ہوتا، مگر عزت دار بہت ہوتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے امیر تیمور، اور امیر تیمور کو امیر عالم بھی کہا گیا کہ اس وقت جس زمانے میں امیر تیمور بادشاہ بنا اور جب اس نے اس کو کامیابیاں ملی تو جتنی بھی اس وقت کی جو جانی مانی دنیا تھی نا، اس پوری دنیا کا یہ بادشاہ. اس لیے امیر تیمور کی جو قبر بنی ہوئی ہے آزاد ریاستوں میں، یہ جو پرانا رشیا تھا اس کی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، اس میں امیر تیمور کی قبر ہے، اور اس قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس کتبے پہ یہی لکھا ہوا ہے امیر تیمور امیر عالم. اگر ہمارے جاننے والے ایک بزرگ ایک عالم دین تشریف لے گئے ان کی قبر پہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا تو امیر تیمور کی قبر جو تھی جہاں اس قبر کا سر تھا وہیں پہ آگے والے قبر کے پیر تھے، یعنی بالکل ان کا سر، امیر تیمور وقت کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کا سر کسی کے پیروں میں پڑا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کہ جی یہ کون ہے جن کے پیروں میں امیر تیمور کا سر پڑا ہے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا سر؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے شیخ تھے اور یہ وصیت کر کے مرے کہ مجھے میرے شیخ کے قدموں میں دفنایا جائے کہ شاید ان کے مبارک قدموں کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. تو جو عزتیں اللہ والوں کو ملی، جو عزتیں گناہ سے بچنے والوں کو ملی، وہ آج کل کا دنیا دار شخص سوچ ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ عزت اور ذلت کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. کئی مرتبہ ہم اپنے فیملی کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بیٹے کو ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، بیٹی کو ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ تو نے فلاں رشتے دار سے میری عزت نہیں کروائی، تو نے اس سے نہیں کہا میری عزت کرنے کو، تو نے اس سے نہیں. بھائی ان کے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں. آپ کی عزت کا تعلق آپ نے آپ کے اپنے گناہ اور نیکی کے ساتھ ہے. تو کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے گناہ سے بچنے والوں کو عزت دینی ہی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ، یہ قرآنی وعدہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور عزت کو مشہوری نہ سمجھیں کہ جی جس کی عزت ہوگی وہ بڑا مشہور ہوگا. عزت اور مشہوری میں بڑا فرق ہے. مشہور لوگ کتنے ذلیل ہوتے ہیں. کئی مرتبہ اتنا مشہور ترین آدمی ہوتا ہے اور اتنا ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. تو عزت اور چیز ہے، مشہوری اور چیز ہے. تو یہ نہ کہیں کہ جی فلاں بندہ تو بڑا گناہوں سے بچتا ہے مگر اتنا مشہور تو نہیں ہے کوئی. عزت اور چیز، مشہوری اور چیز ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اس میں انسان کو عزت بھی ملتی ہے، مگر ایک فائدہ اس کا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العزت اس کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گناہ سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے بڑے عبادت گزار بنے تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ پوری رات زندگی بھر جاگتے رہے. نافرمانی سے بچ گئے تو اللہ کی کتاب میں ہم عبادت گزار سب سے بڑے ہیں. اس لیے گناہ سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ انسان کے لیے عزت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو ان قریب تم کو دکھائیں گے یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں نا ان کو کیسی ذلت ملی ہے. اللہ اکبر. اب آخری میں اس سبق کے آخر میں ایک سوال کہ نافرمانی کی اصل وجہ کیا ہے. نافرمانی کی اصل وجہ نافرمانی کا ماحول ہے. بڑی وجہ یہ انسان کے اندر نفس بھی ہے, انسان کے اندر شیطان بھی ہے, مگر اس نفس و شیطان کو شے ملتی ہے ماحول سے. اس لیے جب برے ماحول میں انسان جاتا ہے تو برا ہو کے ہی آتا ہے. اس لیے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ المرء على دین خلیله, انسان اپنے دوست کے دین پر. تو نیکی والے ماحول میں داخل ہوں گے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہوگا, نیک مجلسوں میں آنا جانا اچھا لگتا ہوگا, تو نیکی آئے گی. دل تو چاہتا ہے کہ بس مہندیوں اور ڈھولکیوں اور شادیوں اور ادھر ادھر جاتے رہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ماحول جو ہے وہ انسان کو نیک اور بد بناتا ہے. اسی لیے والدین بڑی فکر کرتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے یہ میرا نیکی پہ آ جائے. نیکی پہ آنے کی فکر تو بہت ہوتی ہے بچے کی, مگر اس کا اہتمام, اس کے لیے اہتمام کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے, وہاں کیا سکھا رہا ہے, وہاں کیا ماحول ہے. کیا ایسا تو نہیں وہاں پہ اس کو بے دینی سکھا رہی جا رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہاں پہ اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے گناہ کرنے پہ؟ بلکہ کچھ والدین تو بڑی آرام سے, بڑی آسانی سے, بغیر سوچ و وچار کے اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ جی ان کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا, مگر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے نہیں. تو جتنی شراب پینا چاہے تجھے اجازت ہے, تو جتنا ڈرگز کرنا چاہتا ہے تجھے اجازت ہے, تو ایل جی بی ٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ بھی آپ نہیں روک سکتے, ہندو سے شادی کرنا چاہے یا عیسائی سے شادی کرنا چاہے, سب چیز ہاتھ سے نکل گئی اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو یہ لائسنس دیا ہے. اور 18, 19, 20 سال کے بچوں کو اس ٹینڈر ایج میں ہم آرام سے بھیج دیتے ہیں. اور دل کو تکلیف اس دن ہوئی کہ ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے وہاں پہ کینیڈا, اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہم اے لیولز میں پڑھنے والے 10-11 دوست ہیں, ہم مل کے کینیڈا آئے ہیں. مختلف یونیورسٹیوں میں ہمارا ایڈمیشن ہوا, تو کیونکہ ہماری دوستی اے لیولز میں یہاں تھی اور ہم سب کو وہاں ایڈمیشن مل گیا, ہم 11 لوگ وہاں گئے ہیں. میں نے اس سے تھوڑا سا تو احتجاج کیا, مگر بہرحال پروگرام جو بن چکا تھا پڑھنے کے لیے جانے کا, اس کے اپنے والدین بھی تیار تھے, مگر اس نوجوان نے رابطہ بھی رکھا, ذکر معمولات بھی کیے, اور اپنے درس نظامی کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھی. یعنی اس کو ایک اچھا ماحول الحمدللہ مل رہا تھا. کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا کہ ہم 11 دوست یہاں آئے تھے, ہم 11 میں سے میں ایک واحد ہوں جو شراب نہیں پیتا اور زنا نہیں کرتا, میرے علاوہ سارے یہ کام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو کئی مرتبہ ہم جس کو برائٹ فیوچر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے برائٹ فیوچر نہیں ہوتا, اس نے ہمارا فیوچر جو ہے وہ بالکل تلخ اور کالا کر دیا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو نیکی پہ آنے کا اصول نیک ماحول ہے, اور برائی کی طرف جانے کا اصول برا ماحول ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمیں نیکی تقوی نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے گناہ گاروں کی قطار میں شامل فرمائے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر، من کل شیء، ہر قسم کی، مَوْعِظَةً، ہر قسم کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل ہر چیز کی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، سو پکڑ ان کو زور سے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم کر اپنی قوم کو، بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمُكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نافرمانوں کا۔ یہاں آ کے آج کیا سبق مکمل ہوتا ہے، طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل دے، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.